أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. کیا تم سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اس زمین و آسمان کی ہر شے کا, اور اس کے علم کی شان کیا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, نہیں ہوتے کوئی تین افراد کے جو باہم کوئی صلاح مشورہ کر رہے ہوں, کوئی نجوا کر رہے ہوں, مگر یہ کہ اللہ موجود ہوتا ہے وہاں چوتھے فریق کی حیثیت سے. الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم, اور نہ ہی پانچ افراد کہیں کوئی مشورہ کر رہے ہیں, کوئی نجوا کر رہے ہیں, مگر یہ کہ ہوا سادسہم, وہ چھٹا اللہ موجود ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم, لا اس سے کم نہ اس سے زیادہ, مگر یہ کہ جتنے بھی ہیں اللہ بطور گواہ وہاں موجود ہے. اصل میں یہاں جو اب آگے آیات ہم پڑھیں گے اس میں خاص طور پر جو جماعتی زندگی ہے اس میں نجوہ اصل میں کہتے ہیں اس شے کو کہ جو خاص طور پر اگر منافقین کو آپ پس منظر میں رکھیں تو بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ ایمان تو اللہ کے رسول پر لائے تھے, اور ہم نہیں کہتے کہ دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے, لیکن الٹیمیٹلی جو اینڈ ریزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ دین کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب بھی پکار لگتی تھی نکلو اللہ کے رستے میں, جنگ ہے, جہاد ہے, قتال ہے, نکالو اپنا روپیہ پیسہ, فوراً دبک جاتے تھے. اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں اب بجائے محبت کے آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہو رہی تھی, نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے ساتھ بھی. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ مل کر جو ہے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں, کوئی کانا پھوسی کر رہے ہیں, کانوں کانوں میں جو ہے سرگوشیاں کر رہے ہیں, نظروں نظروں میں کوئی اشارے کر رہے ہیں, محفل میں بیٹھے ہوئے حضور گفتگو کر رہے ہیں اور نظروں ہی میں جو ہے کنکھیوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہ ایک کمنٹس کر رہے ہیں. تمام باڈی لینگویجز ہوتی ہیں جو انسان اختیار کرتا ہے جب کسی اجتماعیت میں ہو اور اس کے خلاف وہ چل رہا ہو. تو نجوہ کے بارے میں کہا گیا کہ منافقین جب بھی یہ کام کرتے ہیں, کوئی کانا پھوسی یا نشہ دوانی کا کام یا کوئی منصوبہ بندی یا ایک سرگوشی کے اعتبار سے اس اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو یہ جان لے کہ اللہ موجود ہے جو دیکھ رہا ہے, جو اس موقع کا عینی گواہ ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة, اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر شے سامنے لے آئے گا, واضح کر دے گا. ان اللہ بكل شيء عليم, اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. علم تر الذین نہوا عن النجوا, دیکھیے اب یہ موضوع کس قدر اہم ہے, اس لیے کہ کسی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والی شے, وہ سب سے بڑی شے یہ نجوا ہے کہ کوئی منفی بات جو ہے, ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو چونکہ رسول ہیں, نبی ہیں, ان کا تو ہر حکم جو ہے وہ قابل اطاعت ہے, لیکن آپ کے بعد جو بھی اجتماعیت بنے گی تو جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ معصوم تو نہیں ہوگا, اس میں کوئی کمیاں بھی ہوں گی, کوئی کوتاہیاں بھی ہوں گی, اور اس کا بھی امکان ہے کہ کہیں وہ غلطی کر بیٹھے, اپنے اعتبار سے کوئی منصوبہ بنائے اور اس میں اینڈ پہ معلوم ہو کہ غلط فیصلہ تھا. لیکن یہ کہ اجتماعیت کا تقاضا کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو, کوئی اختلاف ہو, تو اس میں یہ جو ایک یہ جتھا بندی بنا لینا, اس اجتماعیت کو لوگوں کو اپنے ساتھ چپکا لینا, انہیں شامل کر لینا, اور جو شے مقدر ہے کیا اس اجتماعیت کو نقصان پہنچائے, یہ شے وہ ہے کہ جو اتنی اہم ہے. علم تر الی الذین نہوا عن النجوا, کیا آپ نے دیکھا غور کیا اس شخص کیا, وہ لوگ کہ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے, ثم یعودون لما نہوا عنہ, اور وہ پھر اعادہ کرتے ہیں اس شے کا جس سے منع کیا گیا, باز نہیں آ رہے, آنکھوں آنکھوں میں اشارے بھی کر رہے ہیں, کوئی مسکراہٹیں جو ہیں وہ بھی زیر لب چل رہی ہیں اور سرگوشیاں بھی ہو رہی ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ, اور وہ نجوا کر رہے ہیں گناہ والا, تعدی اور عدوان والا, اور اللہ کے رسول کی معصیت پر مبنی. وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو گریٹنگز کے لیے جو الفاظ کہتے ہیں، حَيَّوْكَ، جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، ہمارے دین نے ہمیں السلام علیکم کے الفاظ سکھائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر وبرکاتہ اور ایڈ کر لیجئے، تو 30 نیکیاں آپ حاصل کر لیں گے، جیسا کہ حضور کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی. تو آتے ہیں تو آپ کو جو تحیت بھیجتے ہیں، جو گریٹنگ کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، بالم یو حی کبھی اللہ، وہ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو اللہ نے حضور کے لیے استعمال کیے یا جو مسلمانوں کو تلقین کیے گئے. الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم. یہ منافقین آ کر کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. اور اگر کوئی اعتراض کرے تم نے کیا لفظ اپنی زبان سے لفظ نکالا، تو فوراً کہتے تھے ہم نے تو السلام علیکم کہا ہے. اور السلام علیکم کے معنی کیا ہے؟ تمہارے لیے موت ہو. اب یہ الفاظ کس کے لیے؟ اس سے ان کے دل میں جو نفرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کے بعد اپنے جی میں سوچتے ہیں، لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ہم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، ایسے بڑے بددعائیہ الفاظ حضور کے لیے استعمال کیے، تو ہمیں اللہ نے فوراً پکڑا کیوں نہیں؟ ہمارے اس کہنے پر کیوں نہیں ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب؟ اب یہ اصل میں وہ اللہ کی ڈھیل ہے، جیسے کہ وہ آیت ہم نے پڑھی تھی نا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو گناہوں پر فوراً پکڑنے لگے تو اس زمین کے اوپر کوئی شخص چلتا پھرتا نظر نہ آئے. لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس دنیا میں تو نہیں پکڑے گا، لیکن آخرت میں تمہارے ساتھ جو ہوگا، يسلونها، اس میں تم جھونکے جاؤ گے، داخل ہوگے اس میں، فبئس المصير، وہ بہت بری جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، تم اہل ایمان جب بھی تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، نجوا کرنی ہو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، یہ نہیں ہے کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے یا سرگوشی کرنے سے قطر منع کر دیا گیا، نیکی کے جذبات ہونے چاہیے نا. کسی شخص کا کوئی عیب اگر آپ کے علم میں آیا ہے تو نصح و خیرخواہی کے جذبے کے تحت تنہائی میں اسے متوجہ کیجیے، یہ نہ ہو کہ بھری محفل میں جو اچانک انکشاف کر کے اس شخص کی عزت کا بھی دھیلا کریں، اور آئندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نظر چار کرنے کا جو ہے وہ نہ ہو یارہ اس کو، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. کہ دین کی تعلیم کیا ہے؟ کہ تنہائی میں اسے توجہ دلائیں. تو اگر تمہیں کوئی تنہائی میں بات کرنی بھی ہو تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، کوئی گناہ کی بات اور زیادتی اور تعدی نہ ہو، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو. ولا وتناجوا بالبر والتقوى، ہاں اگر نجوا کرو تو بر اور تقوا والا، کوئی نیکی کی اور ارادہ ہے تو اس کو شیئر کر سکتے ہو، تنہائی میں گفتگو کرو، سرگوشی کرو، اسے ترغیب دلاؤ. وتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ کے تقوا اختیار کرو جس کی جناب میں تم سب کو جمع کیا جائے گا. انما النجوى من الشیطان، اب یہ جو منافقین کا نجوہ ہے جس میں اس اجتماعیت کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، یہ اصل میں شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان ان کے اندر جو ہے وہ کو غم و اندوہ کی کیفیت میں مبتلا ہوں، ان کے دلوں کو جو ہے پھاڑنے کا کردار تم ادا کرو. ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور وہ تو کوئی شے نہیں ہے کہ جو یہ شیطان یا یہ منافقین جو ہے کوئی ضرر پہنچا سکے، ہوگا وہی جو اللہ کی اجازت سے ہوگا، اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی جناب سے. اگر کوئی آزمائش یا تکلیف لکھی ہے تو وہ آ کر رہے گی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں. اب دیکھیں منافقین کا ایک اور کردار ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، دیکھیں اہل ایمان کا لفظ جب بھی قرآن استعمال کرتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے، لیکن اب جو حکم آ رہا ہے وہ منافقین کے لیے ہے، اس لیے کہ مسلم منافقین جو ہے انہوں نے بھی اسلام کا لبادہ تو اوڑا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں تو وہ آئیں گے. جب تمہیں کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو، جہاں بھی بیٹھے ہو تو ایک کشادگی پیدا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ کے رسول نے اگر تمہیں کہا ہے کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی کشادگی پیدا کر دے گا. ہوتا کیا تھا، 5-7 منافق ہیں، وہ اکٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بھی ہے، اور پھر نجوا بھی کرتے ہیں سرگوشیوں کے ذریعے، آنکھوں میں جو ہے اس مسکراہٹ کے ساتھ پیغام بھی ادھر پہنچا رہے ہیں، یہ اکٹھے ہو کر بیٹھتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران گفتگو، جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے دو افراد بھی اگر گفتگو کر رہے ہوں تو بولنے والا تو دیکھ رہا ہے، تو اس کو رکاوٹ بھی ہوتی ہے، وہ رک بھی جاتا ہے. بعض اوقات میں کچھ سخت الفاظ میں ڈانٹ بھی دیا کرتا ہوں کہ جو حضرات گفتگو کر رہے ہیں یا موبائل کے اوپر بات کر رہے ہیں حالانکہ کسی محفل پر بیٹھے ہوئے، تو یہ چیزیں آداب مجلس کے خلاف ہیں. تو حضور بھی انہیں کہتے تھے اگر وہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں کہ الگ الگ ہو جا، گویا کہ اب ان کو منتشر کر دیتے تھے تاکہ یہ اکٹھے بیٹھ کر جو شرارتیں ان کے ذہن میں ہیں اور جس طرح اس اجتماعیت کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ نتیجہ نہ برآمد ہو. تو جب تمہیں کہا جائے کہ الگ الگ ہو جا، منتشر ہو جا، فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشذوا فانشذوا، اور ایسا ہوا. حضور نے اسی طرح کے کچھ شرارتی جو ہیں وہ منافقین تھے جنہیں اپنی مجلس سے نکال دیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اور تمہیں کہا جائے کہ رخصت ہو جاؤ یہاں سے، تو فانشذوا، تو چلے جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، دو لوگ واقعتا ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو تو میں تو اضافہ فرمائے گا. والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں، یرفع درجات، آخر جو شروع میں ہے وہ آخر کے ساتھ منسلک ہے، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. وہ ہے کہ جو صادق الایمان لوگ ہیں ان کے تو درجے اللہ کے ہاں ہیں، لیکن یہ جو شرارتی ذہنیت والے ہیں جو اجتماعیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے طرز عمل ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کے، اس پر عمل کرو. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا ناجیتم الرسول، جب تمہیں کوئی نجبے میں بات کرنی ہو. اب یہ منافقین کا ایک اور کردار سامنے آیا کہ ان میں سے بعض ہوتے تھے جو حضور سے کہتے تھے مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے. حضور کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے اور آپ سے کہا کہ مجھے ذرا آپ سے تخلیے میں بات کرنی ہے، ذرا میری بات سن لیجیے. اب پورے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے اوپر اس بات کا جو ہے وہ انہوں نے رعب جما دیا کہ ہمارا تو بڑا خاص تعلق ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، ہم تو انہیں لے جا کر تنہائی میں باتیں بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی نفسیاتی جو ایک مرض شخصیت ہوتی ہے نا، جو اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا چاہتا ہے، اب وہ لوگوں میں جتانے کے لیے کہ ہمیں تو گویا کہ حضور سے تنہائی میں بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہے مسلمانوں، سادہ لوگ مسلمان، تمہارے علم میں نہیں، ہم حضور سے پوچھتے ہیں جا کے تنہائی میں. اب اس سے روکا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک جو ہے ایک لمٹ قائم کی گئی. اہل ایمان، اگر تمہیں رسول سے کوئی نجوے میں بات کرنی ہو، فقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ، تو حضور سے نجوہ جو بھی تم کرنا چاہتے ہو، تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتے ہو، تو اس سے پہلے صدقہ دیا کرو. گویا کہ قرآن میں ایک ٹیکس لگا دیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول کو اس طرح تم جو ہے ڈسٹرب کر کے اور انہیں جو ہے تنہائی میں لے جا کر ان سے بات کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اللہ کے لیے صدقہ نکالو، پھر یہ کام کرنا. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی اور بہت پاکیزہ رستہ بھی ہے. فإن لم تجدوا، اور پھر اگر تمہارے اندر مقدور نہ ہو صدقہ دینے کی، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ غفور. یہ کچھ عرصے کے لیے یہ جو ہے یہ قانون بنا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو واپس لے لیا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ وہ منافقین جنہیں عادت پڑ گئی تھی اور بار بار آ کر حضور سے کہتے تھے مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے، مجھے آپ سے اور سرگوشی کے لیے ایک طرف لے جاتے تھے، تو جب یہ قدغن عائد ہو گئے کہ جب تک صدقہ نہیں دو گے یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ رک گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ ان کو روکنے کے لیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اس کے بعد پھر اجازت دے دی گئی. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے. آج وقت تم کیا تم خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے اس بات سے، ان تقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ، کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے رسول سے نجوا کرنا ہو تو صدقہ دو، تو اس سے تم ڈر گئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اب اگر تم اس کو نہیں کر پا رہے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری طرف گویا کہ نظر کرم کی ہے، اور تمہاری اگر کوئی پہلے کوئی معاملہ ہوا تھا اسے معاف کر دیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو سیدھے سیدھے نماز پر کاربند ہو، زکات ادا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اصل شے کیا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اور اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا صرف اطاعت نہیں ہے بلکہ محبت بھی ہے. یہ اطاعت جو ہے مارے باندھے کی یہ مجبوری کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں دلی آمادگی بھی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت کے جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے. جیسے کہ حضور نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے محبوب ترین نہ ہو جاؤں، محبوب تر نہ ہو جاؤں. کس سے؟ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. اگر میری محبت دل میں ہے تو پھر یہ ہے ایمان، صحیح ایمان اللہ کے رسول کے لیے، اطاعت اور محبت. واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے غور کیا ان لوگوں کی حالت پر کہ جنہوں نے دوستیاں کی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہ کون ہے؟ یہودی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور منافقین چونکہ یہ خود بھی مالدار تھے، یہودی بھی بڑے جسے آپ کہیے کہ دولت پرست تھے، تو ان کے درمیان بڑی محبتیں بھی تھی آپس میں، اور بڑی محفلیں اور مجلسیں بھی جمع کرتے تھے، بڑے دلی تعلقات تھے. یہاں ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، منافقین مدینہ. ما ہم منکم ولا منہم، یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں مسلمانوں اور نہ تم میں سے، گویا کہ یہ کیٹیگری الگ ہے. ان کے سارے مفادات باہمی تعلق اور ہمدردیاں تو یہودیوں کے ساتھ ہیں. ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون, اور ہر جھوٹی بات پر وہ قسم کھا جاتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. یہودیوں کے اندر تو یہ شعار تھا ہی, ان کے دیکھا دیکھی منافقین میں بھی پیدا ہو گیا. عد اللہ لهم عذابا شدیدا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو بڑا شدید عذاب تیار کیا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون, یقینا بہت برے کام ہیں جو انہوں نے کیے. اتخذوا ایمانہم جنتا, انہوں نے تو اپنی قسموں کو اپنا ڈھال بنا لیا. ڈھال بہی ماننا کہ اگر مخاطب جو ہے آپ کی کسی بات کو تسلیم نہیں کر رہا تو آپ کیا کرتے ہیں, قسم کھاتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, گویا کہ قسم کو آپ نے ڈھال بنا لیا کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ اب مجبور ہو جائے گا آپ کی اس قسم کو تسلیم کرنے کے لیے, اب یہ جھوٹ نہیں بول سکتا جب اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا. اس کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ, لیکن کردار کیا ہے کہ اللہ کے رستے سے دین سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین, ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے. لن تغتغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, نہ تو ان کے مال اور نہ اولاد ان میں سے کوئی شے انہیں اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے مقابلے میں ان کے کام نہیں آ سکتی. اولئک اصحاب النار, یہ ہیں جہنمی. ہم فیہا خالدون, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حالانکہ ہے کون, بظاہر مسلمان لیکن منافقین. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, اللہ تعالیٰ جس دن جمع کرے گا سب کو. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ, تو یہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے, وہ جھوٹی قسمیں جو اس دنیا میں ہے مسلمانوں تمہارے سامنے کھاتے تھے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ, وہ عادت تو پڑی ہوئی ہے. جس طرح بڑی خوبصورت مثال ہے نا, جس شخص کو عادت ہو, بالکل اپوزٹ ہے مثال, کہ صبح اٹھتے ہی اس کی زبان پر یہ کلمات آ جائیں الحمد للہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور, تو اسی عادت کے تحت جب وہ حشر کے دن اٹھایا جائے گا تو یہ الفاظ اس کی زبان پر ہوں گے. اس دنیا میں تو گویا کہ وہ نیند سے بیدار ہوا تو یہ الفاظ اس کی زبان پر آئے نا, کل شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے جبکہ میں مردہ ہو چکا تھا, وہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے, پھر اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا کی, میری آنکھ کھل گئی, پھر اگلا دن کا سورج میری زندگی میں آیا, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اس دن بھی یہی ہوگا. تو اسی طرح یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسا کہ مسلمانوں تمہارے سامنے یہاں کھاتے تھے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ, اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں. عَلَى شَيْءٍ یہ بالکل بیان نہیں ہے, ہمارے ہاں بھی جو ہے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے, فلاں شخص تو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑی شے ہیں. الا انہم الکاذبون, آگاہ ہو جاؤ کہ یہ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان نے پوری طرح غلبہ اور تسلط کر لیا ہے ان پر. فَانسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ, اور انہیں بھلا دیا اللہ کی یاد سے. اولئک حزب الشیطان, یہ ہے اصل میں شیطانوں کا پارٹی, شیطانوں کا جتھا. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, آگاہ ہو جاؤ یہ شیطانوں کی جو جماعت اور جو شیطانوں کا جو پارٹی ہے وہی ہوں گے جو تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, یقیناً وہ لوگ کے جو محادہ کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے. اولئک فی الاضلین, وہ ہوں گے لازماً ذلیل ہونے والوں میں سے, وہ مغلوب ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, ابھی وہ قانون ہے کہ رسولوں کے ذمن میں اللہ کی یہ سنت, اللہ کا قانون ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہوگا. یہ بات تو اللہ نے طے کر دی ہے. کتب اللہ, یہ لکھ دی ہے اللہ نے, لاغلبن, کہ لازمن میں غالب رہوں گا, انا میں بھی, ورسولی اور میرے رسول. ان اللہ قوی عزیز, یقین اللہ قوی ہے, بہت زوراور ہے, عزیز ہے, بڑی عزت والا ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر, تم نہیں پاؤ گے ایسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور آخرت پر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ دوستی کی پینگیں بڑھائیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, یہودیوں کے ساتھ یا منافقین کے آپس میں جو دوستیاں ہیں اس کی بنیاد کیا ہے, دشمنی ہے. ولو کانوا آباءهم, یہ لوگ ان کے اپنے آبا و اجداد میں سے ہوں, باپ ہوں, چچا ہوں, تایا ہوں, او ابناءهم, یا ان کے بیٹے ہوں, او اخوانہم, یا ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہم, یا ان کے کنبے قبیلے کا کوئی فرض ہو, لیکن اگر اس کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ ہیں تو پھر یہ کہ یہ تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں جو اللہ پر آخر پر شروع میں جو آیا تھا, جو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر, یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کندہ کر دیا ہے, دل کی بہار بنا دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور ان کی تائید کی ہے خاص اپنی طرف سے روح کے ذریعے, وہ فرشتوں کا مراد ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور انہوں تو داخل کرے گا ان باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یہ بلند ترین مقام ہے جو کسی کو مل سکتا ہے, یہ سرٹیفکیٹ کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. قرآن حکیم یہ سرٹیفکیٹ دے رہا صادق الایمان لوگوں کو, اولئک حزب اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی ہیں, اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ کہ یہی اللہ کی پارٹی ہے کہ جو کامیاب ہوگی, اس دنیا میں بھی غالب ہوگی اور مفلحون آخرت میں بھی فلاح حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر, اس کی جو شروع کی آیات ہے اس میں خاص طور پر یہودیوں کے, سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو تینوں قبائل یہاں موجود تھے مدینہ میں, جن کو حضور نے معاہدوں میں جکڑ لیا تھا, اور معاہدے کی بنیاد کیا تھی کہ جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم سب مل جل کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے. غزوہ بدر کے موقع پر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاہ, جنہوں نے اعلان جو ہے وہ کر دیا کہ ہمارا اور محمد کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. عین اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سن دو میں غزوہ بدر ہوا تھا, سن تین میں بنی قینقاہ والوں کو نکال دیا اور انہیں مدینہ سے خارج کر دیا, وہ جا کر آباد ہو گئے خیبر میں. پھر سن تین میں غزوہ احد ہوا, اس موقع پر ان کا جو دوسرا قبیلہ تھا بنو نزیر, اس نے غداری کی اور اس کا سردار تھا کعب ابن اشرف, وہ جا کر مشرکین سے ملا, اور بڑی جو ہے یہ منافقین تو ریشہ وہ کیا کرتے تھے نجوہ, انہوں نے ریشہ دوانیاں کی, منصوبہ بندی کی, حضور کے علم میں آ گیا, حضور نے اس قبیلے کو بھی وہاں سے نکال دیا. تو یہ جو آیات ہے اس میں خاص طور پر غزوہ احد کے بعد, یہ چونکہ آیات بھی بعد میں نازل ہوئی, تو اس کے بعد اس قبیلے کا جو اخراج ہوا ہے مدینہ سے, اور جا کر یہ بھی پھر وہیں خیبر میں آباد ہو گئے تھے, اس کا ذکر ہو رہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کل تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے جو کر رہی ہے زمین و آسمان کی ہر شے. وہو العزیز الحکیم, وہ العزیز ہے الحکیم ہے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب, وہی ہیں اللہ کے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب. اہل کتاب کون ہے؟ یہودی. ان میں سے قبیلہ کون سا ہے؟ بنو نذیر. قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو اس میں ظاہر ہے کہ فوری طور پر وہی مراد تھے. من دیارہم لأول الحشر, کہ ان کے گھروں سے ان کو نکال باہر کیا گیا پہلی مرتبہ کا نکالا جانا, ان لوگوں کے لیے پہلی مرتبہ ہوا, لیکن ان سے پہلے بنو قینقاہ کے ساتھ یہ ہسٹری گویا کہ ہو چکی تھی کہ غزوہ بدر کے بعد ان کو نکالا گیا تھا. ما ظننتم ان یخرجوا, تمہیں تو یہ گمان نہیں تھا کبھی نکلیں گے, انہوں نے تو بڑے مضبوط قلعے اپنے بنائے ہوئے تھے, بڑا ان کے پاس مال اور ساز و سامان تھا, اور یہ محصور ہو گئے تھے جب حضور غزوہ احد سے فارغ ہوئے اور ان کے خلاف اقدام کرنے کا معاملہ ہوا, تو اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے, اور کئی مہینے کا راشن ان کے پاس وہاں قلعوں میں موجود تھا, کیونکہ بظاہر جو اسباب ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے یہ خواہ ان کا محاصرہ کر لیں لیکن بہت عرصے تک اس کو برداشت کر سکتے تھے. ما ظننتم ان یخرجوا, اے مسلمانوں تمہیں تو گمان نہیں تھا کہ نکلیں گے وہاں سے. وظنوا, اور انہوں نے یہ گمان کیا, انہم مانعتهم حصون من اللہ, کہ ان کے یہ قلعے جو ہیں وہ ان کو اللہ کی اس پکڑ سے بچا لیں گے. اللہ کی پکڑ کون سی؟ کہ اللہ کا حکم آ گیا حضور کو کہ ان کو یہاں سے نکال باہر کرو. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, تو اللہ تعالیٰ کا عقاب یا اللہ کا عذاب ان پر اس شکل میں آیا کہ جس کا لم یحتسبوا, جو انہیں گمان میں بھی نہیں تھا, اور وہ کیا تھا؟ وقذف فی قلوبهم الرعب, کہ ان کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب گاڑ دیا. اب ہوا کیا کہ محاصرہ جب طول پکڑا تو اس کے بعد اب گویا کہ یا تو محاصرہ اتنا طویل ہو جائے, اور اس موقع پر وہ جو جہاں ان کے قلعے تھے اس کے ارد گرد بہت سے کھجور کے درخت تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کاٹ دیں, اس لیے کہ وہ رکاوٹ بن رہے تھے. اگر ہلّا بولنا ہو اور ارد گرد جو ہے بڑا جھنڈ ہو, بڑے قریب قریب کھجور کے درخت ہو, تو یہاں سے گھوڑا بھی گزرنا مشکل ہو, تو اس کے لیے رکاوٹ کی بات تھی. تو اس کا ذکر بھی آ گیا کہ ان کو کاٹنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے, تو ان کے دلوں میں اللہ نے وہ رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے, وہ سفید کپڑا پکڑے ہوئے کہ جی ہم صلح کے لیے آتے ہیں, اور اس کے بعد نیچے اتر آئے. پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے تمہیں جو ہے یہاں سے اب نکل, اب تم یہاں نہیں رہ سکتے, جو تم نے یہ نقض عہد کیا ہے, معاہدے کو توڑا ہے, تو اب یہاں تو تم مدینے میں نہیں رہ سکتے, یہاں سے نکل کر جاؤ جہاں, اور یہ بھی پھر جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے. لیکن جاتے ہوئے حضور نے اجازت دیتی تھی ہر شخص جو اپنا ساز و سامان لے کر جا سکتا ہے لے جائے, تو انہوں نے بڑی قیمتی قسم کی جو ہے وہ جس کے اوپر بڑی جو ہے وہ کڑھائی کی ہوتی ہے, چوکھٹے ہیں, دروازے ہیں, روایات میں ہے کہ وہ بھی اپنے کاندھوں پر ڈال کر لے گئے تھے, جو بڑی محنت سے بڑی محبت سے انہوں نے اپنے قلعوں کے اپنے دروازوں پر یا اپنے رہائش گاہوں پر لگائے تھے. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین, اور وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے, ظاہر ہے ان کو اکھاڑ کر اپنے دروازوں کو لے جانا چاہتے ہیں بہت قیمتی, یا یہ کہ اپنی چوکھٹوں کو لے جانا چاہتے ہیں, تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. وایدی المؤمنین, اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی ان پر غلبہ ہوا, اور بہت سا مال غنیمت جو ہے جس کے لیے آ بھی جائے گا کہ مائف مال فے تھا، یہاں جنگ نہیں ہوئی بلکہ اسے اصطلاح میں مال فے کہتے ہیں، ایک مال غنیمت ہے یہ مال فے ہے جس کا ذکر آگے آ جائے گا. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت حاصل کرو اے وہ لوگوں کے جن کے پاس کوئی ایسی بصیرت ہو کہ جو عبرت حاصل کر سکے. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے جلا وطن ہونا یا یہاں سے ان کا اخراج لکھ ہی نہ دیا ہوتا، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ان پر عذاب بھیجتا. ولہم فی الآخرت عذاب النار، لیکن آخرت میں تو جہنم کا عذاب ان کا مقدر ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک معاہدہ کیا اور اس کو توڑا غزوہ احد کے موقع پر. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی. ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ مخالفت مول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو بہت شدید عذاب دے گا. ما قطعتم من لینۃ، اے مسلمانوں تم نے وہ جو کھجور کے درخت کاٹے تھے، لینا کھجور کا درخت، اس کا خاص طور پر تنا ہوتا ہے، او ترکتموہا قائمتا علی اصولہا، یا ان میں سے بعضوں کو تم نے وہیں کھڑے رہنے دیا جو اب رکاوٹ بنتے تھے، ان کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ ان درختوں کو کاٹ دو. فبإذن اللہ، اب یہ جو ہے منافقین کے ہاتھ میں ایک جو آ گیا، یہ دیکھیں جی یہ کیسے رسول ہیں اللہ کے، وہ تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے نا اعتراض کرنے کے لیے، اب یہ درختوں کو کٹوا رہے ہیں، وہ درخت جن کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، یہ نبی کیسے؟ اب یہ اس قسم کے اعتراضات ہوئے تو اسے کہا گیا فبإذن اللہ، اللہ نے حکم دیا تھا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. وليخزي المفاسقين، اور تاکہ رسول جو یہ فاسق ہیں، یہ جو یہودیوں کا قبیلہ، ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے. وما افاء اللہ علی رسوله منهم، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے دلوایا ان کے ذریعے رسول کو، یہ مال فے ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے. مال غنیمت کب ہوتا ہے؟ کہ جب کہ گویا کہ دو بدو مقابلہ ہو اور جنگ جو ہے وہ وجود میں آئے، اس کے نتیجے میں جو شے حاصل ہوگی. غزوہ بدر کے موقع پر سوال پیدا ہوا تھا جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کی تقسیم کیسے ہو، لیکن یہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ مال فے ہے. مما فا اللہ علی رسولہ منہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، آگے تفسیر بھی آگئی. اور دیکھو اے مسلمانوں، نہ تو تم نے ان کے ساتھ جنگ کی کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے، اور تو جو تمہاری سواریاں تھیں، جو تمہارے پیادے جو تھے ان کے اوپر حملہ کرتے. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ یہ تو غلبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. وہ لوگ خود نیچے اتر آئے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں وہ مسلمانوں کا ایک روب کاٹ دیا تھا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور جو شے بھی رسول کے پاس آتی ہے بستی والوں کی طرف سے، مال فے، پھر وہ عرض کر رہا ہوں یہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ جو ان کا چھوڑا ہوا سامان تھا یہ مال فے تھا. فللہ وللرسول ولذی القربا، تو یہ تو ملکیت ہے اللہ اللہ کے رسول، اور ان کے ڈسپوزل پر ہے، وہ اپنے قرابت داروں کو دیں، ولیتامہ یتیموں کو دیں، والمساکین مسکینوں کو اپنے سبیل اور مسافروں میں تقسیم کرے. اس پر گویا کہ وہ نہیں ہوگا جو مال غنیمت میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان فوجیوں کے یا ان لوگوں کے جو جد و جہد میں جنگ میں شریک تھے ان کے حصے میں آتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے اختیار میں ہے. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ مال جو ہے صرف تم میں سے جو غنی ہیں انہی کے درمیان گردش کرتا رہے. اور یہ گویا کہ بدترین ایک شکل ہوتی ہے، جس کی ایک شکل ہمارے ہاں کسی ارب پتی شخص کی بیٹی ہے، ارب پتی شخص کا بیٹا ہے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا. اب گویا کہ جو بھی مہر ہے، فرض کیجئے 5 کروڑ کی مہر کی رقم لگا دی، یہ تو اصل میں لوگوں کے اندر ایک روب جمانا ہوتا ہے نا کہ ہم اتنا کچھ دے سکتے ہیں. اور یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے اور شیطان انہیں اکساتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ تو چاہتا ہے کہ اسی ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک خلیج پیدا کرے، نفرت پیدا کرے. تو اب یہ ہوا کیا کہ 1 کروڑ پتی یا ارب پتی کا جو ہے وہ ادھر جا کے یہ مال آپس ہی میں گھوم رہا ہے، بجائے یہ کہ وہ کہیں نیچے دوسرے محروم طبقات تک بھی پہنچے. اب یہ ہے لکیلا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، یہ وہ اصول ہے کہ جس پر گویا کہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت جو ہے تمہارے غنی اور امیر لوگ جو ہیں انہی کے اندر گھومتا رہے، گردش کرتا رہے. وما آتاکم الرسول فخذوه، اور جو رسول جس شے کا حکم دے اسے تو خوب مضبوطی سے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ. وتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سخت ہے عذاب دینے میں. اب اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو توسیع ہوئی تھی، چند ہزار مجاہدین تھے لیکن پورا مصر، پورا شام، پورا عراق، اور ادھر آپ پیچھے چلے جائے تو پورا ایران، یہ سب کا سب زیر نگی آ گیا اسلام کے. اب اگر یہ مال غنیمت کے طور پر یہ زمینیں تقسیم ہوتی تو گویا کہ ہر جو بھی مجاہد تھا، جو ان فوج میں شامل تھا، کتنا بڑا رقبہ ان کے پاس آتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر پھر آرڈیننس نافذ کیا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مال فے شمار ہوں گی، اگرچہ وہ گویا کہ ایسا ہوا ہے مسلمانوں نے اپنے کردار کی وجہ سے بھی. محمد بن قاسم یہاں آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ راجہ داہر جو تھا وہ وہاں کا جو حکمران تھا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا, لیکن پھر یہ ہے کہ اس علاقے میں جو آج بھی اگر ہم مسلمان ہیں تو شاید انہی کی برکت کی وجہ سے ہے, انہی کی نسلوں کے اندر سے جو اس دور میں ایمان لے کر آئے تھے. تو حضرت عمر نے پھر گویا کہ وہ پھر اجتہاد کیا تھا کہ ساری کی ساری زمینیں جو ہیں یہ بیت المال کی ملکیت ہوں گی, ان فوجیوں میں تقسیم نہیں کی جائیں گی. اسی مالف ہے کو اسی بات کو انہوں نے بنیاد بنا کر وہ آرڈیننس نافذ کیا تھا جو حضور نے فرمایا, علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے جو بھی قوانین بنائے ہیں اس کی پابندی لازم ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, یہ مالف ہے اب کن لوگوں میں تقسیم ہوگا, حضور تقسیم کریں گے اپنی آزاد ڈسکریشن پر ان فقراء میں سے جو جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, جو مہاجرین میں سے ہیں. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, سب سے بڑھ کر مستحق تو وہ ہیں کہ جو اپنے سب کچھ جو ہے مکے میں چھوڑ کر آئے, ہجرت کی ہے, مدینہ تشریف لائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, اور انہوں جو ہجرت کی تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وینصرون اللہ ورسولہ, اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اولئک هم الصادقون, وہ سچے ہیں اپنے ایمان کے. یہ مالف ہے سب سے پہلی کیٹیگری ان کی ہے. اور دوسری والذین تبوؤوا الدار والایمان, اور وہ انصاری صحابہ جنہوں نے ٹھکانہ فراہم کیا, والذین تبوؤوا الدار, جنہوں نے گھر فراہم کیے تھے ان مہاجرین کو جو مواخات کے نتیجے میں جو حضور نے پیدا کی تھی ان کے درمیان جو قائم فرمائی تھی, اور پھر یہ کہ انہوں نے وہ ایمان والے ہیں, اوس اور خزرج میں سے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی. یحبون من ہاجر الیہم, جو بہت محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور ان کے ہاں مقیم ہوئے. ولا یجدون فی انفسہم حاجتا فی صدورہم حاجتا مما اوتوا, اور نہیں چاہتے اپنے ان انصاری بھائیوں کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی شک. وہ کہ جو محبت حضور نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان قائم کی تو اس میں ان کے اندر کوئی درمیان میں ایک دوسرے کے لیے رنجش یا کوئی منفی جذبات نہیں ہے. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور وہ ان مہاجرین کو یہ انصار مدینہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خواہ انہیں خود کتنی ہی تنگی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے. وہ جو میں نے واقعہ بتایا تھا کہ ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنے ساتھ گھر لے گیا, جو کچھ تھا اسے برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کیا, یہ حصہ میرا ہے, یہ میرے تمہارے مہاجر بھائی کا ہے. اور حد یہ ہے کہ اگر دو بیویاں تھیں تو ایک بیوی جو ہے اس کو میں اسے طلاق دیتا ہوں, اس سے تم نکاح کر لو. اس حد تک اظہار و قربانی تھی. ومن یوق شح نفسہ, اور جو شخص بھی اپنے جی کی لالچ سے بچا لیا گیا, فاولئک هم المفلحون, تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے, یقولون, وہ کہتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان, اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے وہ بھائی کے جنہوں نے سبقت کی تھی ہم سے ایمان میں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم, اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے کسی قسم کی کوئی تنگی پیدا نہ فرما. غل ہوتا ہے کسی کے لیے دل کے اندر کوئی منفی جذبات ہیں, کوئی کینہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نفرت بھی ہو سکتی ہے, کسی قسم کے جذبات, کوئی غل جو ہے, کوئی برائی, کوئی کینہ, کوئی کدورہ جو ہے ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے پیدا نہ فرما. ربنا انک رؤوف رحیم, یقیناً پروردگار تو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم.